الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.
ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے، اپنے دینی مربی، دینی دوستوں سے ایک دعا کی درخواست کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرما دے، اور واقعی مانگنے کی بھی چیز ہے، خود بھی مانگنے کی چیز ہے اور ضرورت ہے کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے احباب دوستوں سے اس کی گزارش کی جائے. استقامت کی حقیقت کیا ہے؟ عارف باللہ ہمارے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت کی تعریف کی ہے، حضرت فرمایا کہ اللہ تعالی نے شیرانہ مزاج عطا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ مولا عالیہ حضرت والا کو اللہ تعالی خوب صحت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور ہماری جانوں کو استقامت عطا فرمائے. تو اکثر سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ، دادا جب آپ ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا، تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم علی الحق، آپ ہر حال میں حق میں، چاہے زندہ رہیں چاہے انتقال ہو جائے. یہ ایمان کا، ایمان کی وائرنگ ایسی ہے کہ ہر حال میں حق پر ہے. تو عرض کیا، چونکہ شیرانہ مزاج اللہ نے عطا فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، تو پھر چھپ چھپ کر نماز کیوں؟ تو پھر وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کا جو عکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ظاہر ہوا، تو پھر نماز ادا کی گئی، پہلی نماز جو علی الاعلان. لہذا آپ کی جو شیر ہوتا ہے اس کی ہر بات میں، اس کا چونکہ مزاج شیرانہ، اس کی گفتگو میں بھی شیریت ہوتی ہے، اس کے حوصلے، عزائم، ولولے وہ بھی بلند ہوتے ہیں. لہذا اس لیے آپ نے استقامت کی جو تعریف کی اس میں فرمایا، الاستقامتو ان تستقیم، الاستقامتو ان تستقیم علی الامر والنہی، کہ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو مستقیم رہے. ادھر جگہ سامنے خالی ہے، آپ آزاد ادھر تشریف لیا، آ جائیے، آپ لوگ تو آ جائیں، جگہ موجود ہے سامنے. کہ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو جمع رہے، ڈٹا رہے، قائم رہے، علی الامر والنہی، جس بات کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس بات کو تو کرتا رہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا، اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، اس سے تو بچتا رہے، اور اس بچنے میں کیفیت کیسی ہو، ولا تروغ روغان الثالب، لومڑیوں کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرے. دیکھیے سبحان اللہ, یعنی گناہ سے بچنے میں حضرت والا کا شعر فرماتے ہیں, یہ تڑپ تڑپ کے جینا, لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا اور یہی میرا تور سینا, میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. یہ عزم اور حوصلہ. تو استقامت یہ ہے کہ جس بات کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, جماعت سے نماز پڑھو. اگرچہ دعوت ہے, افطار پارٹی آئی, کیسے کیسے مواقع آتے ہیں, تو جماعت کی نماز کو نہ چھوڑا جائے. شرعی عذر اپنی جگہ ہے, لیکن بلا عذر شرعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت کی نماز کا, مسجد کی جماعت کی نماز مراد ہے, اس کا ترک کرنا. داڑھی رکھنے کا عزم اور ارادہ کیا, اب سارا جہاں سب لوگ مخالفت کریں پرواہ نہ کریں. اسی طریقے سے اب ارادہ کیا کہ شرعی پردہ کرنا ہے, اور شرعی پردے کی حقیقت یہ ہے, لہذا دیکھیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا وہاں پر گھر کے احکام کو ذکر کیا. لا تدخلوا بیوتا فسلموا علی انفسکم, سورہ نور کے اندر, غیر بیوتکم حتی تسلموا, اسی کے اندر ذکر کیا ہے کہ گھر کے احکام وہیں پر ذکر کیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. تو پتہ چلا باہر سے زیادہ تو گھر میں ضرورت ہے. ہوتا یہ کہ باہر کا تو اب ہم لوگ صوفی مولوی یہ سارے دھبے لگے ہوئے, اب باہر والے کو دیکھیں گے کہ صوفی صاحب خیریت تو ہے, مولوی صاحب کیا بات ہے, آج کل بڑے دیدے گھوم رہے ہیں آپ کے, تو خود ہی ہوگا کہ بھائی کیسے اب دیکھیں. اور یہ بات حضرت نے فرمائی, اس لیے حضرت ایک بات اور فرماتے تھے کہ صوفی جو ہے وہ کبھی کسی عورت کے ساتھ نہیں گھومے گا, اور شیطان بھی اسے اتنی زیادہ ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ داڑھی ہے تو سبھی فوراً انگلی اٹھے گی. فرماتے تھے جو امرد لڑکے ہیں نا, بغیر داڑھی والے یہ لڑکے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے ان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے وہ جی میرا شاگرد ہے, میرا مرید ہے, اور میرا بھتیجا ہے, اور میرا سالہ ہے. تو اس طرح کی ایسے مواقع اور ایسی چیزیں کہ جس سے نفس, لہٰذا ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے ایک دوست مولوی صاحب پنجاب کے ہیں, وہ سنانے لگے کہ ان کے ایک دوست, ایک صاحب اسی ان کے علاقے کے, وہ کسی جگہ امتحان کے لیے گئے تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے گئے. بیٹا کم عمر تھا, بغیر داڑھی کا تھا, ابھی اس کی داڑھی نکلی نہیں تھی. تو کہنے لگے کہ جب وہ امتحان دے کر واپس آئے تو وہاں یہ بات مشہور ہوئی, مولوی صاحب اپنے ساتھ لڑکا رکھتے. تو وہ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے, ظالم اگر تم جاتے ہو تو کم سے کم اتنا تو بتا دو میرا بیٹا ہے. لیکن چپ سادے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی گھر والی, آپ ان سے گفتگو فرماتے, صحابی گزرے تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں, میری گھر والی ہیں. کتنا یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا, کم سے کم اتنا تو منہ سے پوچھو. کہا اب انہوں نے بتایا نہیں, نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ بات مشہور ہو گئی. صرف یہ وہ احتیاط ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ, تو اس لیے فرمایا کہ فوراً انگلی اٹھتی ہے. آگے کو بیٹھ جائیں, یہ رستہ ہے نا, تاکہ آگے گزرنے والوں کو تکلیف نہ. اس لیے احتیاط, یہی تو ہے المتقی من یتقی شبہات, یعنی ایک تو موقع بدگمانی سے بچے اور بدگمانی کے موقع بھی نہ دے. یہ ہمارے بزرگوں نے اتنی بھی احتیاط کی ہے, کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے انگلی اٹھے, ہو تو وضاحت کر دو کہ جناب یہ بات ہے. سبحان اللہ, اس لیے فرماتے تھے کہ فوراً ایسے مواقع آئیں گے کہ انسان شرعی پردہ شروع کرے گا تو لوگ کہیں گے, اب استقامت کی ضرورت ہے، اس نے ارادہ کیا. تو عرض میں کر رہا تھا کہ گھر میں تو باہر تو عورتوں کے ساتھ نہیں گھومے گا، لیکن اپنے گھر میں چچی ہے، ممانی ہے، اور بھابھی ہے، سالی ہے، بیوی کی بہن، اس سے بھی شرعی پردہ ہے. اور محرم کی تعریف یہی ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، یہ محرم ہے. اور نامحرم وہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر نکاح ممکن ہے، نکاح کا امکان موجود ہے. صحیح ہے نا جناب؟ لہذا اب وہ جو نامحرم ہے، نامحرم وہ جو گھروں میں ہیں، جیسے بھابھی، جیسے چچی ممانی ہے، جیسے سالی ہے، اب ان سے اچھے اچھے ان سے شرعی پردہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، بہت اہتمام سے اس پر حضرت والا نے اس کی تعلیم فرمائی کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اب شرعی پردہ شروع کیا، بس جی، ارے صاحب دیکھو ان کو، دیکھو ہماری والیوں کو تو خوب دیکھ لیا، اب اپنی والی کو پردہ کرا رہے. ایسے ایسے بولتے ہگایا ہے، اور یہ کل کے لانڈے کو دیکھو، اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہگایا متایا ہے، اور اب دیکھو اس کو کہ اب ہم سے بھی پردہ شروع کر دیا. ایسی بڑی رشتے داریاں باز ہوتی ہیں عمر میں، جنہوں نے پالا بھی ہوتا ہے، اب ان سے پردہ شروع کیا. حضرت والا نے سمجھایا کہ دیکھو ماں، سگی ماں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو مالش کرتی ہے ماں، اس کا استنجا بھی کراتی ہے، وہی بچہ بڑا ہو گیا، اب اسی بچے کو اس کی اپنی ماں بھی، اس کی اپنی ماں بھی استنجا نہیں کرا سکتی، تو ماں کے احکام بدل گئے، اب ماں بھی وہ کام نہیں کر سکتی، تو پھر اور کیسے کرے بھائی، اور کسی کو کیا بولنا، ماں سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب پردہ شروع کیا، فوراً شور مچ گیا، ارے صاحب یہ دیکھو، اب جمع رہے اس پر. یہ ہے استقامت. البتہ کسی، ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی کہ کسی سے بدتمیزی نہ کرو، بڑوں سے بے ادبی کی بے ادبی نہ کرو، بڑے کوئی بات کہ خاموشی سے سن لو، سنو سب کی، کرو رب کی، ایسا مزاج بنے، سنو سب کی اور کرو رب کی. ہاں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بہت اچھا. پھر وہی تو وہی کہیں گے پاگل ہے یہ. اس لیے یہ استقامت، جمے رہنا. اب رہی کہ یہ استقامت کی دولت کیسے ملے، حضرت والا نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو یہ جو استقامت ہے باب استفعال ہے، لہذا اگر اس کی خاصیت پر نظر رکھیں تو استقامت خود تو نہیں مل سکتی نا. باب استفعال بتاتا ہے کہ اس کے لیے حصول چاہیے، حاصل کرنی ہے، یہ لہذا خود نہیں مل سکتی نا. استقامت کہ بتاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہوگا. اب اس کے حصول کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ایک سبب ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک حقیقی ایک مجازی. یہ دونوں کام کے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے جیسے اولاد ہے، اس کا سبب ہے شادی کرنا، اور اس کی حقیقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. صحیح ہے نا جناب؟ کوئی اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور مسبب سے بھی رابطہ کرنا ہے. یہ دو چیزوں کے سے کوئی چیز نعمت ملا کرتی ہے. لہذا جب استقامت پر آئے تو ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کا مجاز ہے. لہذا جو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب فلاں شیخ سے مرید ہوں، آگے جگہ موجود ہے بیٹا، آپ رستہ سے اگر ادھر ہو جائے نا، ادھر سامنے جو آنا چاہیں، ادھر سامنے جو ابھی کئی حضرات آ سکتے ہیں. یہ جو کہتے جی میں فلاں کا مرید ہوں، اس لیے بعض کہتے دیکھو ان کو، یہ تو شرک کرتے ہیں، فلاں کا مرید، فلاں شیخ کا مرید. تو حقیقت یہ ہے کہ اس مریدی سے مراد ہے کہ یہ مرید اصل میں اللہ کا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اور اس کا مجاز کیا ہے کہ اس کے واسطے سے میں اللہ کا مرید ہوں. جیسے مال ہے، مال کس کا ہے؟ سب مال اللہ کا ہے نا، لیکن مجازن نسبت کی جاتی کہ فلاں کا مال، فلاں کا مال. صحیح ہے نا جناب؟ یہ سب مجازن نسبت ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو انتظام ہی نہ رہے گا. جیسے حضرت والا رحمت اللہ نے سنا ہے کہ ایک صاحب، ایک شخص باغ میں جاتا اور درخت پہ چڑھ کر، پیڑ پہ چڑھ کر وہ پھل کھاتا، مالک پریشان کہ یہ کون حرکت کر رہا ہے. ایک دن وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا, ڈنڈا بھی تیار رکھا مالک نے. اس کے بعد وہ دیکھا ایک شخص ہے, اس کو پکڑا, اس کو دے دھنائی شروع کر دی. انہوں نے کہا کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا تو میرے پھل کیوں چراتا ہے؟ اس نے کہا سنو, یہ زمین اللہ کی, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, یہ درخت اللہ کا, یہ پھل اللہ کے, اس لیے کھاتا ہوں اور میں بھی اللہ کا. تو حضرت فرما اس نے اور ڈنڈے لگائے. اس نے کہا نہیں ڈنڈے کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ آسمان اللہ کا, زمین اللہ کی, درخت اللہ کا, پھل اللہ کا, تو اللہ کا, میں بھی اللہ کا, ڈنڈا بھی اللہ کا. تو یہ مال کی طرف جو نسبت ہے یہ مجازن ہے نا. اگر یہ نہ ہو تو, اگر یہ نہ ہو تو پھر کیسے انتظام چلے گا؟ اسی طریقے سے مال کی نسبت سمجھ میں آتی ہے نا ہر ایک کو. لہذا جی فلاں کی اولاد ہے, بھائی فلاں کی کیا اولاد ہے, اس کی کیا مجال ہے کہ کوئی اولاد پیدا کر سکے؟ لیکن مجازن نسبت کی جاتی ہے. جیسے ماں باپ پالتے ہیں, لیکن ماں باپ کیا پالتے ہیں؟ پالنے والا تو اللہ ہے, لیکن نسبت مجازن کی جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ, یعنی مجازن سے مراد ہے کہ یہ وسیلہ ہے, یہ سبب ہے, یہ اسباب کے ذریعے, یہ ذریعہ ہے, یہ سبب ہے اور یہ وسیلہ ہے. اسی طریقے سے مرید کے جب شیخ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد وسیلہ, سبب اور ذریعہ ہے, ورنہ حقیقت میں اللہ کا مرید ہے. لہذا اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی نے اپنے صرف شیخ کی نیت کی, اللہ اگر اس سے مراد نہیں کہ مجھے شیخ کے ذریعے سے اللہ لینا ہے, تو واقعی یہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے. نیت کیا ہے؟ یہی ہو کہ مجھے اس سے اللہ تعالی کو حاصل کرنا ہے, لہذا اس لیے وہ مرید ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب استقامت ہے, اب استقامت کا ایک سبب ہے, ایک سبب ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. سبب تو یہ ہے, سبب تو یہ ہے کہ اس کے لیے استقامت ہے, تو اہل استقامت کی صحبت میں بیٹھے. اس کی مثال حضرت نے یوں سمجھائی, فرمایا دیکھو جو درخت جب پودا لگاتے ہیں تو وہ جو تنا ہوتا ہے, اب وہ شروع شروع میں وہ کمزور ہوتا ہے, لہذا اس کو ایک سہارا لگاتے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ سہارا کیا ہے؟ ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں. حضرت فرمایا وہ ڈنڈے کے لگانے کے دو میں دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے. نمبر ایک کہ وہ جو ڈنڈا ہے جو لگایا جاتا ہے سہارا دینے کے لیے, وہ ڈنڈا بالکل اس درخت کے قریب ہونا چاہیے, ملا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ درخت یہاں ہے ڈنڈا وہاں لگا دیا, بالکل ملا کے رکھتے ہیں اس کو. نمبر دو رسی باندھ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تیز ہوا چلی, آندھی چلی, تو وہ ڈنڈا, لیکن فرمایا کہ ڈنڈا کی, ڈنڈے کی مضبوطی کے لیے اس کی سب مضبوطی لازمہ نہیں, متعدیہ بھی ہونی چاہیے. کہ لازمہ ہے خود تو مضبوط ہے, خود تو ٹھہر گیا اور وہ جناب جو درخت باندھا تو وہ گر گیا, نہیں ایسا نہیں, خود بھی قائم رہے, خود بھی قائم رہے اور ساتھ میں اب جس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے اس کو بھی قائم رکھے. لہذا اسی طریقے سے اللہ والوں کی جو صحبت ہے, اہل استقامت کی صحبت ہے, شیخ کے انتخاب میں یہ بات ضروری ہے کہ شیخ اہل استقامت میں سو, یعنی خود بھی اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں اطاعت اور فرما برداری میں قائم رہے, گناہ سے بچنے میں تقوی کا اہتمام اور اہل استقامت میں سو خود بھی قائم رہے, اور اس کی قوت روحانی اور اس کا درد دل اور تعلق مع اللہ اتنا زبردست ہو کہ اپنے مرید نہیں مریدوں کو بھی قائم رکھ سکے. یعنی اس کی نسبت صرف لازمہ نہ ہو بلکہ متعدیہ بھی ہو, کہ جب آندھی چلے تو خود بھی قائم رہے, آندھی چلے خود بھی قائم رہے اور اپنے دوستوں کو بھی قائم رکھے. یہ اہل استقامت کی صفت اور اس کی خصوصیت ہے. لہذا شیخ مضبوط ہو, اب وہ شیخ مضبوط, اب اس سے رابطہ کیا, اب اس کی قربت چاہیے. ایسا نہیں کہ مرید ہو گئے, آئے بہت دن ملاقات کے لیے, شیخ نے پوچھا جناب آپ کون سا, کہاں سے آئے, کیا حضرت میں آپ کا مرید ہوں. اچھا آپ مرید ہیں, شیخ پوچھ رہا ہے. باہر نکلے, دیکھو یار ہمیں تو شیخ پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی کیسے پہچانے اب کوئی آدمی؟ اچھا حضرت میں ہر بیان میں آتا ہوں. ارے ظالم, بیان میں تو 50-100 آدمی بیٹھے ہیں, کبھی آ کر مصافہ کیا, کبھی آ کر ملاقات کی, کبھی اصلاحی خط لکھا, کبھی بیان کے بعد آ کر بیٹھے, بتایا کہ مرید ہوں, تب تو پتا چلے گا نا. اگر بتایا نہیں پھر اس کے بعد توقع کر رہے کہ ہمیں پہچان لے. جیسے ہمارے زبانوں پر ایک جملہ ہے وہ یہ کہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو خصوصی دعا کے لیے تو رابطہ بھی خصوصی ہونا چاہیے نا. وہ ایک حضرت نے سنایا تھا کہ ایک کنجوس سے اس کے دوست نے کہا کہ یار مجھے اپنی انگوٹھی دے دو تو میں انگوٹھی پہنوں گا انگلی میں, اور جب انگوٹھی دیکھوں گا تمہیں یاد کر لوں گا. تو کنجوس نے کہا کہ میں تمہیں انگوٹھی نہیں دے رہا, تم خالی انگلی دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرنا. اس لیے اگر خصوصی دعا چاہیے تو اس کے لیے خصوصی رابطہ ہونا چاہیے کہ نہیں. سب یہ رسمی جملہ کہہ دینا کہ جی خصوصی دعا تو یہ تو ناکافی ہے نا. ہونا چاہیے رابطہ بھی ویسا ہو, خصوصی معاملہ ہو, خدمت کا, محبت کا, ادب کا اور صحبت کا, آنا جانا ہو, خدمت ہو, محبت ہو, ادب ہو. تو پھر واللہ ہمارے حضرت والا نے, بزرگوں نے یہ بات فرمائی, پھر جو معاملہ خصوصی رکھتا ہے پھر اس کو دعا کی درخواست کرنا سنت ہے, یہ کرنا چاہیے. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر وہ دعا کی درخواست نہیں کی جاتی بلکہ خود بخود اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے رشتے کے بھانجے بھی ہیں. بھانجے ایسے کہ آپ کی گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں. وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ تھی, ہماری ماں وہ آپ کی خالہ تھی. تو ایک دن آپ رات گزارنے کے لیے آئے جبکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کی باری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف معمولات کو دیکھنے کے لیے آئے. صبح جب آپ اپنے وقت پر جو آہ سحرگاہی کا وقت تھا, اللہ تعالی سے رابطے اور تعلق کا وقت تھا, آپ تشریف فرما ہوئے, استجا کر کے آئے تو دیکھا لوٹا اور اس پر مسواک تیار. تو آپ نے پوچھا حضرت میمونہ سے کس نے کیا, تو بتایا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہ انہوں نے ہی کیا ہے, جبکہ آپ کی اس وقت عمر چھوٹی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے دعا دی. اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ آپ مفسر قرآن بنے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی اس کا نتیجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر بنے. جبکہ عمر میں چھوٹے تھے, لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اتنے کم عمر کو آپ نے اپنی مجلس میں شامل فرما لیا. علمیت کی وجہ سے, فہم کی وجہ سے. وہ کیا تھی؟ وہ دعا لی تھی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ایسا کام کرو کہ دعا لو, ایسا کام کرو, ایسی خدمت, محبت اور ادب کہ دعا دل سے نکلے. کیسے مواقع ہوتے نا, وہ ہے خدمت اور محبت اور ادب کے ساتھ. لہذا شیخ سے قربت ہو, شیخ سے قربت ہو, اور اس قربت میں یہ بھی شامل ہے کہ شیخ کے پاس وقت بھی لگایا جائے, اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے حضر میں, پھر اس کے ساتھ سفر میں بھی جائے, تو اس سے پھر وہ شیخ کی جو نسبت ہے اور شیخ کا جو درد دل اور تعلق معلہ ہے وہ منتقل ہوتا ہے. ایسے مواقع ہوتا ہے. تو نمبر ایک کی قربت ضروری ہے, اور دوسری یہ محبت کی رسی سے باندھے آپ کو, اپنے آپ کو, کہ گویا کہ چین ہی نہ آئے ملے بغیر, ملاقات کیے بغیر, اور اپنی اصلاح کے لیے پھر ہر بات پیش کرے گا. پھر اس محبت کی رسی اس لیے ضروری ہے کہ کتنے حالات مخالف بھی آتے رہتے ہیں. کئی باتیں ہوتی ہیں, مخالف ہوا بھی چلتی ہے, تو پھر اس وقت میں وہ محبت کی رسی کام دیتی ہے. مثلا کوئی ایسے بھی لوگ ملتے جو شیخ کے مخالفت کرنے والے, اعتراضات کرنے والے, ایسے بھی لوگ ملتے, ارے میاں کیا پیری مریدی کے چکر میں پڑ گئے, ارے یہ سب ایسا ہی ہے, نہ تمہیں علم ملے گا نہ تمہیں یہ ملے گا, ایسی باتیں. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ واللہ علماء کا یہاں رجوع یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے, بڑے بڑے علماء, کہ الحمدللہ اس خانقاہ میں علم کی روشنی ہے. ایسا نہیں ہے نری جو ہے, لادا حضرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ خود بتا دے گی کہ اس خانقاہ میں کیا ہے. اور وہی لوگ جو اعتراض بھی کرتے نا, اپنے جمعے کی تیاری حضرت کی کتابوں سے کرتے. یہ بھی مزیدار بات ہے ایک، کہ وہی جو اعتراض کرتے اپنے جمعے کی جو تیاری ہے وہ حضرت کی کتاب سے کرتے، کہتے وہ علمی نکات اور وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور لیکن ساتھ میں وہی بات ہے کہ اسی تھالی میں سوراخ بھی کرنا جس میں کھانا بھی ہے، کیونکہ بعضوں کا مزاج ہی اعتراض کا ہوتا ہے نا، چین نہیں آتا، وہ مزاج ایسا ہے. ایک مرتبہ میرا ایک جگہ بیان تھا، تو بیان کی کیفیت کیا تھی کہ گرمی کا زمانہ تھا، لیکن وہ زمانہ تھا میرا اس وقت ذرا اور جوانی کا وقت، اب تو میں 40 کا ہو گیا، بڑھاپے کی طرف آ گیا، تو اس زمانے میں پگڑی بھی پہن لیتا تھا. اب بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی تو سر ذرا بھاری لگتا ہے، تو پہلے میں پگڑی بھی پہنتا تھا، دو صاحب آپ سب مسجد میں میرا معمول بھی ہے پہنتا ہوں، تو اس دن میں پگڑی بھی پہن کے بیان کر رہا تھا. تو بیان کے بعد ایک عالم نے، وہ بیان میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت نے لوگوں کو ٹوپی پہنا دی، سب کی پگڑی اتروا دی. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حضرت نے سب کی پگڑی اتروا دی اور ٹوپی پہنا دی بس. میں نے کہا آپ سوچ کے بول رہے ہیں یہ؟ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل سوچ کے بول رہا ہوں. میں نے کہا ذرا میرے سر کی طرف دیکھیے آپ، سمجھے ہی نہیں بات کیا تھی، چونکہ اعتراض مقصود تھا نا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں نے کہا میرے سر کو دیکھیے، اگر آپ نے یہ کہتے کہ پگڑی اتروا دی تو میرے سر پہ دیکھیے کیا بندھا ہوا ہے. ہاں پگڑی بندھی ہے میں نے، پھر آپ بتائیے. میں واللہ میں خود بتاتا ہوں کہ حضرت والے نے خود مجھ سے پگڑی بندھوائی ہے، خود پہنی ہے حضرت نے. حضرت مولانا مظہر صاحب دعوان برکاتم، حضرت نے خود مجھ سے پگڑی بندھوائی. ابھی سفر میں، یہاں گرمی ہے، اب گرمی میں نہیں پہنی جاتی، طبیعت ناساز، لیکن ابھی ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، سردی کا موسم تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چلو یہ اچھا موقع ہے، سنت کو ہم ادا کر سکتے ہیں. تو حضرت نے پورے سفر میں تقریباً پگڑی پہنی، لیکن بات کیا ہے کہ وہ اعتراض مقصود ہو تو کچھ نہیں کر سکتے آپ، لہذا ایسا نہیں. اور یقین جانے حضرت والا اس ٹوپی کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، خود پہنتے تھے. کبھی حضرت نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ سنت ہے، یہ ٹوپی پہننا سنت ہے، کبھی حضرت نے نہیں فرمایا یہ. ہاں یہ فرماتے تھے ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. اور اس کی جو صفات ہے حدیث شریف میں جو صفت آئی ہے، دو صفتیں، دو قسم کی صفتیں یوں سمجھیں. ایک صفت تو اس کا گول ہونا ہے کہ ٹوپی گول ہو، الحمدللہ یہ صفت اس میں موجود ہے. دوسری صفت یہ ہے، وہ دوسری صفت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ٹوپی چپکی ہوئی ہو، بیٹھی ہوئی جیسے انہوں نے پہنی ہوئی. اور دوسری صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قسم کی ٹوپی استعمال کی ہے، وہ اونچی ٹوپی. جب وفود آتے تھے تو آپ ان سے ملاقات کے لیے اونچی ٹوپی، سفر میں اونچی ٹوپی. لہذا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اونچی ٹوپی پہنتے تھے، آپ ان کے حالات پڑھیں، ان کے حالات میں ہے، وہ اونچی ٹوپی پہنتے تھے اور فرماتے تھے، کسی نے کہا بھی تو آپ نے فرمایا مقتدا حضرات کو اونچی ٹوپی پہننی چاہیے. لہذا یہ صفات دونوں سنت کی صفات اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ ٹوپی سنت ہے. لہذا جس نے یہ اعتراض کیا، یہ اعتراض حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور فرما دیتے کہ بھائی ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے اور ٹوپی پہننی ہے، ہم اپنے بزرگوں کی نشانی پہنتے اور کبھی اس کی کوئی ترغیب نہیں، کوئی وہ نہیں، خود البتہ اہتمام سے حضرت نے پہنی. بس اس جذبے میں محبت ہوتی ہے کہ جی چاہتے محبوب جیسا بن جائے، اور اس محبت میں حضرت کے ہم لوگ بھی پہن لیتے. اب وہ ایسا چسکا لگا کہ وہ، کیونکہ ہوا دار بھی ہوتی ہے نا، ہوا دار بھی، سوراخ بھی ہے نا، ادھر سے ہوا نکلی ادھر سے گزر گئی، تو سر ٹھنڈا رہتا ہے، ورنہ زیادہ غصہ آئے گا. تو میرے پیارے دوستوں، قربت ہو، اور عرض کر رہا تھا کہ محبت بھی ہو، کیونکہ مواقع آتے ہیں، مواقع ایسے آتے ہیں کہ مخالفت ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس وقت محبت ہوگی تو وہ قائم رہے گا، اور یہ ضروری ہے. ہاں کوئی بزرگوں نے اس بات کو سمجھایا، فرمایا اگر شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شیخ کے جو مقربین ہیں خاص، ان سے پوچھ لو، یا بڑے علماء حضرات سے پوچھو، کہ بھئی یہ بات ہے تو اس کا بتا دیجئے کہ یہ علمی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یاد رکھیے گا اس کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے, ہر بات اپنے موقع پر سمجھ میں آ جاتی ہے. ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے نا. اب ایک 6-7 سال کا بچہ ہے, اس 6-7 سال کے بچے نے اپنے ابا سے کہا, اس نے دیکھا کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا کمرے میں گھسا اور کنڈی لگا لی. اب اس بچے نے ابا سے پوچھا, ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے, بیٹا ان کو بلی سے ڈر لگتا ہے. اب ابا کیا بتائے گا اس کو؟ یہ کہے گا نا بلی سے ڈر لگتا ہے. اب وہی 10 سال گزر گئے, اب وہ جوان 16-17 سال کا ہو گیا. اب اس بچے نے دیکھا کہ نیا شادی شدہ, وہی جوان نے دیکھا نیا شادی شدہ جوڑا, اس نے کنڈی لگا دی. ساتھی سے کہتا ہے, اب اس کو بتانا نہیں پڑے گا. کہتا ہے بھائی فیکٹری کھل گئی. کیوں؟ وہ خود ایک موقع آتا ہے, گویا بلوغت آتی ہے کہ جس کے بعد باتیں خود ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وقتاً فوقتاً, ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, وہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کھلتے ہی وہ چیزیں. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بات ہے نا کہ جی بغیر سمجھے ہم کوئی کام نہیں کرتے, یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے ایک عام سی بات ہے, یہ جو کھانا ہے نا, کھانا ہمارے اختیار میں اتنا ہے صرف, کھانا لیا, نوالا بنایا, منہ میں ڈالا, اس کو چبا کر نیچے اتارنے کی فکر, بس. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو ادھر ہے نا, ہمارے یہاں پر دو نالیاں ہیں, ایک غذا کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہے, اور دونوں بالکل برابر میں. لہٰذا آپ دیکھیں پانی پیتے پیتے, کھانا کھاتے, کبھی ایک دم ٹھسکا لگتا ہے, کھانستا ہے انسان. ہوتا یہ ہے کہ وہ غذا کی نالی میں جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا سینسر لگایا ہوا ہے, حساسیت لگائی ہے, وہ فوراً اس کو پھار پھینکتا ہے, اس سے کھانسی ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں ٹھسکا لگنا, ایک دم سے انسان کھانستا ہے. تو غذا کی نالی کے بجائے اگر سانس کی نالی میں جانے لگے تو وہ فوراً باہر پھینکتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سینسر, حساسیت لگائی ہے. اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یقین جانے ہمارے, ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے غذا کی نالی کہاں ہے. کیوں جناب, کسی کو معلوم ہے کہ غذا کی نالی کدھر, سانس کی نالی کدھر؟ کسی کو نہیں پتا. کھانا کھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا نا, بغیر سمجھ میں آئے کھانا کھا رہے ہیں نا, وہ غذا کی نالی سے میدے میں گیا. اب میدا ہضم کیسے کر رہا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن وہ ہضم کر رہا ہے. کیسے خون بھر رہا ہے کسی کو نہیں پتا, اگرچہ کتنی سائنس پڑھی ہے پھر بھی نہیں پتا, ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا. اور وہ خون بن رہا ہے, فضلہ کیسے بن رہا ہے, اور وہ خون کس طریقے سے, دل کیسے, اگر پڑھتے سب ہے لیکن کیسے گردش کر رہا ہے, کچھ نہیں پتا, لیکن کام ہو رہا ہے نا بغیر سمجھے بھی. لہذا جب ایک انسان اور کوئی آدمی کھائے بغیر سمجھے, اس کو طاقت ملے گی, اور جو سمجھنے کی فکر کرے سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا. اس لیے سمجھایا, یہ سمجھایا ہمارے بزرگوں نے کہ دیکھو اس معاملے میں اگر تم اپنی محدود عقل کو لڑاؤ گے تو سمجھ نہیں سکو گے. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آزمودم عقل دور اندیش را, بعد ازی دیوانہ سازم خیش را. میں نے عقل کو بہت آزمایا کہ عقل کے ذریعے سے اللہ کو پالوں, نہ پا سکا. پھر اللہ کا تعالیٰ کا اپنے شیخ کی صحبت سے اللہ کا دیوانہ بن گیا, بس میں نے اللہ کو پا لیا. عاشقم بن من, عاشقم من بر فن دیوانگی. فرماتے اس لیے تو میں دیوانگی کے فن پر عاشق ہوں, اور سیرم از فرہنگ و فرزانگی, اور میں عقل پرستی سے باز آیا کہ جسے میں اللہ تعالی کو نہ پا سکا. یہ محبت کی چیز, گویا محبت چاہیے اس کے لیے, اور محبت اسے اعتراض نہیں پیدا ہوتا. اس لیے سمجھایا کہ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو کسی مقربین سے سمجھ لے, پوچھ لے, نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ جائے. جہاں اتنی ساری چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی, یہ بھی نہیں آئی. حکیم الامت نے اس بات کو سمجھایا, فرمایا کہ میں نے ایک ٹوکری بنا کے رکھی ہے کہ جو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی سب اسی میں ڈال دیتا ہوں. لہذا فرماتا ہے ایک وقت آتا ہے خود ہی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. خود انسان دیکھے کتنی باتیں نہیں سمجھ, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ قربت و شیخ سے تعلق, محبت کی رسی باندھے, یہ استقامت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. صحیح ہے نا جناب؟ اور دوسری چیز کیا ہے حضرت فرماتے ہیں, دوسری چیز ہے جو حقیقی سبب ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے حضرت فرماتے ہیں, دیکھو کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے عنوان سے سکھایا کہ ربنا, حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے، کہ بدن کی تربیت، بدن کے لیے رزق پہنچانا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اسی طرح سے ہماری روحوں کی تربیت اور ہمارے روحوں کے لیے روحانی رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمائے کہ جو دعائیں ہیں یہ بھی ہماری روحانی رزق ہے، کہ ربنا، اے ہمارے ربا، سبحان اللہ، ہمارے پالنے والے. فرمائے ربنا اس لیے سکھا دیا کہ سبحان، مزہ ہے کہ کس سے مانگ رہے ہیں، اپنے پالنے والے سے مانگ رہے ہیں، لہذا دعا مانگنے میں بھی مزہ ہے. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. حضرت فرمائے کہ اس پر نفی کا داخل کرنا اس کے اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. کیا مطلب؟ ہمارے دلوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں. ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت مانگتے تھے، تو آپ نے فرمایا، جو یعنی آپ نے دیکھا، فرمایا گئے ایک دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے، ثابت قدم رکھیے، ثابت رکھیے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر جو دل ہے. لہذا ہم دیکھیں یہ تو اللہ تعالی کی توفیقات ہیں کہ جو ہم جو ہے ہمارا ظاہر اور ظاہر ہمارا اس کام میں لگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے کان پکڑ کر یہاں لے آئی، یہ تو توفیقات ہے، چھپی ہوئی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کان پکڑ کر ہمیں یہاں تک لا رہے. ورنہ ہمارا جو مزاج ہے، جو گناہ پسندی کی طبیعت ہے، اس سے تو گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہے ہماری تو. لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے. اس لیے فرما دے یہ جو دل ہے، یہ جو دل ہے، مانگو کہ لا تزغ قلوبنا، اس کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. یعنی لا تزغ قلوبنا ای التوفیق للثبات علی الحق، ای التوفیق للاستقامت علی الحق، ہمیں استقامت علی الحق، استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرماتے رہیے. ہمارے دل کو سہارا دے کے رکھیے کہ ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ رہے، حق اپنی آپ کی ذات پر متوجہ رہے، ثبات علی الحق کی نعمت ملے اس کو. بعد ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں نیک کام کی توفیق دی، علم کی، بزرگوں سے تعلق کی، اللہ اللہ کرنے کی، گناہ سے بچنے کی، تو دیکھیں لہذا دیکھیں انسان چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتا ہے، کہتے کس نے رفتار سے میری گاڑی جا رہی تھی، یہ کیا حرکت ہوئی، یہ میں نے کیا کیا، ایسے کمینے پن کی حرکت. خود اپنے آپ کو جھانکے تو خود پتا چل جائے گا کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، یہ ستاری کا پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالا ہوا ہے. ورنہ ہماری حقیقت اگر کھل جائے تو کیا عالم ہو. یہ پردہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے معرومی کی بات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے کرم سے ستار العیوب ہیں، لہذا ہماری پردہ داری فرمائیے، پردہ دری نہ فرمائیے، ہمارے پردے کو کھولیے مت، پردے کو پھاڑیے مت. یہ تو ستاری ہے اللہ تعالیٰ کی. ورنہ حقیقت منکشف ہو جائے کوئی قریب نہ بیٹھنا پسند کرے، طبیعت جو چیز آئے. یعنی یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی حضرت فرماتے دیکھو جس طرح انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے اس کو مسجد میں داخل، اب نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، حالانکہ اندر نجاستیں غلاظتیں موجود ہیں، اندر نجاستیں غلاظتیں موجود ہیں، لیکن ظاہری اعضا کو دھلوایا اور فرمایا وضو کر کے آؤ اور ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک کو پکڑو اور پڑھو، حالانکہ اندر ساری غلاظتیں نجاستیں موجود ہیں، کتنا اللہ کا کرم. فرمایا اسی طریقے سے گناہ کے تقاضے اندر موجود ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جمع رہے اور ڈٹا رہے، دل کا وضو، آنکھ کا وضو کرے، بس اللہ تعالی اسی پر اپنا کرم فرما دیں گے. اور تقاضے اندر رہے، اپنا کام کرے، اندر کچھ بھی کرے، بس اس پر عمل نہ کرے. جیسے غلاظتیں نجاستیں موجود ہیں، جب تک باہر نہیں آتی وضو نہیں ٹوٹتا، اندر موجود رہے کچھ نہیں ہے، کتنا ہی ہو کچھ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. جب تک اندر ہے نہ وضو ٹوٹے گا، کچھ نہیں. آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت، یعنی جو وضو کی جن اعمال کے لیے ضرورت ہے وہ کریں آپ. لیکن جیسے ہی باہر آ گئی، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے ان کی کسی جالی پیر سے بیعت تھا تو اپنے کو پکڑا اور پکڑ پکڑ کے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ مرید جو ہے ہمارے حضرت والے اس کو بہت ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شیخ کی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کرے، تشہیر کرے، ارے ہاں بھائی ہمارے شیخ، ہمارے شیخ میسج بھیج رہے ہیں، ای میل بھیج رہے ہیں. ایک اور پھر سب سے بڑی ایک عجیب چیز یہ ہے، ہم لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے، ایک آدمی دیکھیے نا مقصد کیا ہے، اگر ہم کسی کو ترغیب دے رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی جس سے شیخ سے اس کو مناسبت ہو اس سے تعلق اور رابطہ کر لے، یہی مقصد ہے نا. اب اگر اس نے کسی سے رابطہ کر لیا تو اب کیا ضرورت، اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں نا. لیکن ہمارا عجیب مزاج ہے، جو کسی سے رابطہ کیا ہوا ہوگا نا اس کے بھی پیچھے لگ جائیں گے، ای میلیں بھیج رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں، ترغیبات بھیج رہے ہیں. بھائی کیوں بھیج رہے ہو، جہاں تھا منزل پر پہنچ گیا نا، اب کیا ہے. اگر وہ ہمارے شیخ سے نہیں، ہم نے اس کو محنت کی، وہ ہمارے شیخ سے نہیں کسی اور سے بیعت ہو گیا، مقصود تو بیعت تھی، اسلام مقصود تھی، دین کا کام مقصود تھا، دین کا کام کر رہا ہے، پھر کیا تکلیف ہے. اس بات کو حضرت نے سخت ناپسند فرماتے تھے کہ پکڑ پکڑ کے گھیر گھیر کے لاؤ، آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ. حکیم الامت فرماتے تھے اس کا تو میں صحیح حشر کرتا ہوں جو کسی کے ذریعے سے آئے، تاکہ لانے والے کو بھی پتا چلے کہ تو کیوں گھیر کے لائے. ہاں اتنا ہے، کوئی کہے کہ بھائی آپ کی آپ کہاں جاتے ہیں، جی ہم فلاں جگہ، کہا جی اچھا چلیں آپ بھی چلیں دیکھ لیجیے، دکھایا بھائی دیکھ لیا، اب تم نے اب تمہاری طبیعت ہے، مناسبت ہے، آؤ دین سیکھو، اب ہم تمہارے تم چھلنے نہیں بنیں گے کہ تم سے پکڑ کے تمہیں لے کر آئے، تمہارے پاس رستہ ہے دیکھو آؤ، یہ استغنا رکھے. یہ تو فاحشہ عورت کی طرح تھوڑی ہے کہ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ چیلے چانٹے لے کر آئے جا رہے ہیں کہ بھائی چلو ہمارا بھی کمیشن لگے گا. اس نے اس کو بہت ناپسند فرمایا، ہاں شیخ کی اس طرح سے مت وہ کرو کہ گویا کہ جو ہے وہ شیخ کو محتاج ہے ان چیزوں کا. حضرت حکیم الامت نے تو فاحشہ عورت کا نام لیا کہ یہ فاحشہ عورتوں کی طرح جس طرح سے ترغیب دی جاتی ہے شیخ کے بھی ایسی ترغیب دے رہے ہیں. یعنی دین کتنی عظمت اس میں دین کی، سبحان اللہ، کہ ایک آدمی کسی سے بیعت دیے، میسج، ای میل، اور جناب پکڑ پکڑ کے، بھائی بھائی ایک آدمی کام میں لگا ہے تو اس کو کیوں چھیڑ ہو. اس کو ناپسند فرمایا. بہرحال وہ پکڑ کے لے گیا. اب اس کے بعد اب وہ جناب وہ پیر نماز کا وقت آیا، اس نے نماز پڑھائی تو نماز میں اس کی ہلکی سی ہوا کھل گئی. خیر اس نے نماز جاری رکھی. بعد میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد جانے لگے تو اب وہ لانے والے کو ظاہر بات ہوتا ہے کہ جس کو میں لے کر آیا تھا کیا رو پڑا میرے پیر کا. اس نے پوچھا کیسے لگی آپ کو ہمارے شاہ صاحب. اس نے کہا یار کیا بات ہے تمہارے شاہ صاحب کی، نماز پڑھا رہے تھے گاڑی پنکچر ہو گئی لیکن پھر بھی منزل پہ پہنچا کے چھوڑی، جیسے موٹر سائیکل پنکچر ہو جاتی نا آگے ٹنکی پہ بیٹھ کے چلے جاتے. کہا یار کیا بات ہے تمہارے شاہ صاحب کی کہ نماز پنکچر ہو گاڑی پنکچر ہو گئی پھر بھی منزل پہ پہنچا کے چھوڑی گاڑی. ایسے ایک صاحب ایسے ہی بیٹھے تھے، امام صاحب آئے نہیں تو داڑی والے دیکھا اس کو آگے بٹھایا، بھائی چلو بھائی نماز پڑھا دو. تو ان سے پوچھا کہ اچھا انہوں نے آخر میں سجدہ صاف کیا. پوچھا خیریت جناب آپ نے یہ سجدہ صاف کیوں کیا. انہوں نے کہا وہ اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی. فرمایا یہ حال ہے جاہلیت کا، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا تو وہ نکلنا معتبر ہے جس میں دو صفات ہو، تو دو میں سے ایک صفت ہو، یا تو نیوکلر بم کی طرح ہو کہ بھڑاک سے آواز آئے پوری مسجد گونج جائے، یا کیمیکل بم کی طرح ہو پوری مسجد معطر ہو جائے. چھوٹی موٹی آواز ہے ان کا کچھ نہیں جاتا. ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھائی کہتے اتنی بڑی چیز اور وضو اتنا زبردست کیا ہوا ہے، ایسے ایرل ڈائٹ ایلفی لگا کر وضو کیا، چھوٹی موٹی آواز سے کیسے ٹوٹے گا بھائی. وہ تو پکا وضو ہے، نیوکلیئر بم ہو کہ پوری مسجد بھڑاک سے ہل جائے، یا کیمیکل بم ہو کہ خوشبو سے پوری مسجد معطر ہو جائے کہ صاحب حضرت صاحب نے ہوا کھولی ہے. یہ جاہلیت کی بات ہے، یاد رکھیے گا. یہ مسئلہ ہنسانے کے لیے کہا لیکن یہ نہیں کہ ہلکی سی آواز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی، اور اس کے لیے نہیں کہ سجدہ صاف کیا، اس کے مسائل الگ ہے. وہ نماز کے واجبات سیکھنا ہوں گے کہ نماز کے واجبات اگر چھوٹ جائیں تو اس پر سجدہ صاحب ہے. تو شیخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے، اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے خاص رحمت دے دیجئے. حضرت فرماتے ہیں وہ کیا رحمت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا مانگا، اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو توفیق للثبات علی الحق جو مانگا، تو یہ رحمت وہی ہے کہ جس سے التوفیق للثبات علی الحق ملتا ہے. یعنی اللہ تعالی کی دین پر استقامت اور اللہ تعالی کی ذات کی طرف متوجہ رہنا، یہ وہ خاص رحمت ہے. اور ہبا کیوں فرمایا؟ حضرت فرماتے ہبا کیوں فرمایا؟ کہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس رحمت کے بدلے میں جنت ملے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی اس استقامت اللہ دین پر ملے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت ملے گی. اور جنت جو ہے وہ ہمارے کسی اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے ملے گی، اس لیے ہبا فرما دیا. اور فرماتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہوتا یہ، اب کوئی کہے کہ نہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی، ہم نے اتنے عمل کیے. فرمایا تو ٹھیک ہے، کتنے سال عبادت کی؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال. 200 سال عبادت کی، لو جی 200 سال کے لیے جنت کا پرمیشن مل گئی. کہ جی جیسے پرچی بناتے نا، اتنے دن سے اتنے دن تک رہے گا، اب دن پورے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا. خیر خانقاہ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوا یہ جو ہوئی، اب آ گئے، لاؤ بھائی تمہارا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا. فرشتے پہنچ گئے کہ ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا، چلو نکلو جنت سے باہر. نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، کیونکہ جنت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر کبھی وہ نکلے گا نہیں. جہنم میں تو ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ جائے گا مومن، وہ باہر بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اولی داخلہ نصیب فرمائے جنت کا، اور جہنم سے حفاظت نصیب فرمائے. لہذا ہمیشہ کی جنت مل جانا، جبکہ چلو مان لو اگر عبادت ہی پر ملی تو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال کی عبادت پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملنا، تو یہ تو ہبا ہی ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا آگے علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ کی بات سنائی، فرمایا وفی اختیار صیغۃ الہبا ایماؤن کہ ان ھذہ الرحمتہ ای التوفیق للثبات علی الحق تفضل محض بدون شاہبتی وجوب علیہ تعالی شانو، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہبا کا صیغہ استعمال کیا، ہبا فرماتے ہیں یہ اس بات پر اشارہ ہے کہ یہ جو رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمع رہنا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی واجب نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائی کہ استقامت کی دولت عطا فرما دی. اور آگے فرمایا انکا انت الوہاب، حضرت فرماتے تھے کہ یہ معرض تعلیل کے لیے، اس کی علت کیا ہے کہ ساری دنیا کو ہبا فرما رہے ہیں، یہاں سارے اہل مسجد، سارے مسلمان سب کو مل جائے، سارے انسانیت کو مل جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے کیا نام ہے قیامت تک کے انسانوں کو، اگر انسان کو بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ واہب نہیں ہے، وہاب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی کو عطا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہی اللہ، اے اللہ آپ ہیں عطا فرمانے والے، کہ انکا انت الوہاب، فعال کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے کہ آپ بہت ہبا فرمانے والے ہیں. لہذا جب آپ ہیں ہبا فرمانے والے تو یہ کرم ہم پر بھی فرما دیجیے. لہذا استقامت کے لیے نمبر ایک کام تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں اہتمام سے رہے. لہذا حضرت فرماتے ہیں جب وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے، جو کسی ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے، جب وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ ڈنڈا ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے وہ درخت اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اس درخت کی شاخوں کو توڑ کر دوسرے کمزور درختوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے. لہذا اللہ والوں سے رابطہ اور تعلق رکھے، ایک کام استقامت ان سے ملے گی، دوسرا اس دعا کو پڑھنے کا معمول فرمائے بنائے. حکیم الامت تھانوی کی بات حضرت سناتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خاتمہ اپنے کرم سے ایمان پر نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران مشہور دعا ہے، ائمہ حضرات ماشاءاللہ اس دعا کو اہتمام سے مانگا کرتے ہیں، علماء اپنے اس میں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس بل بیٹھنے کو استقامت کا، اس حاضری کو استقامت کا ذریعہ بنا دیں، اور ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا